تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں وسیم رضوی نامی شخص کے ذریعے قرآن کریم کی شان میں گستاخی پر ہندوستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم غصہ. حکومت سے گستاخ قرآن کو سزا دیے جانے کا مطالبہ. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کی درخواست قابل سماعت قرار. 15 مارچ کی تاریخ مقرر. افغانستان کے مغربی شہر حرات میں دھماکہ. 10 افراد جاں بحق اور زخمی. صدر اشرف غنی کی جانب سے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ہندوستان میں وسیم رضوی نام کے ایک شخص کے ذریعے قرآن کریم کی شان میں گستاخی کے خلاف ہندوستان اور دنیا کے دیگر ملکوں کے مسلمانوں میں شدید غم غصہ پایا جا رہا ہے اور اس کے اہانت آمیز بیان کی سخت مذمت کی جا رہی ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق وسیم رضوی نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو اس آسمانی کتاب سے نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس پر ہندوستان میں شیعہ اور سنی سبھی مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وسیم رضوی کے خلاف ملک میں انتشار پھیلانے اور ایک مذہب کے عقائد کو ٹھیس پہنچانے کے جرم میں کارروائی کرے. ہندوستان کے سبھی شیعہ اور سنی علماء تنظیموں اور اداروں نے بھی وسیم رضوی کے گستاخانہ بیان اور اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا ہے کہ اس کے بیان کے پیچھے گہری سازش ہے جس کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے. اس درمیان ممبئی کی رضا اکیڈمی کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر کے اپیل کی گئی ہے کہ عدالت وسیم رضوی کے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے. رضا اکیڈمی کے سربراہ سعید نوری نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وسیم رضوی کے اس توہین آمیز بیان پر پوری مسلمان قوم سراپا احتجاج ہے. انہوں نے کہا کہ وسیم رضوی نے اپنے بیان سے شیعہ اور سنی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن قرآن پاک کے مسئلے پر شیعہ اور سنی سب متحدہ اور سب نے اس کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب اتوار کو لکھنؤ میں وسیم رضوی کے اس اہانت آمیز اقدام کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. مولانا کلب جواد کی قیادت میں ہونے والے اس مظاہرے میں حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وسیم رضوی کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے. ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنوں کو 100 سے زائد روز گزر جانے کے بعد کسانوں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دھرنے کے مقامات پر شیلٹر بنانے شروع کر دیے ہیں. ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی ٹکری اور دیگر سرحدی علاقوں میں کسانوں نے موسم گرما کی آمد پر احتجاجی دھرنے کو جاری رکھنے کے لیے شیلٹر بنانے شروع کر دیے اور اب تک دسیوں بڑے بڑے شیلٹر بن کر تیار ہو گئے ہیں. کسان سوشل آرمی کے کارکن انل ملک کا کہنا ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر مضبوط شیلٹر بنائے جا رہے ہیں اور یہ مکانات یا شیلٹر اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے کسانوں کے حوصلے مستحکم ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹکری بارڈر پر موٹی موٹی دیواروں والے 25 سے زائد شیلٹر یا مکانات تیار کر لیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ دیگر مقامات پر بھی جاری ہے. اس درمیان کسان تنظیموں نے ملک کی 5 ریاستوں میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ان ریاستوں میں جا کر بی جے پی کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے. ریاست مغربی بنگال کے مختلف شہروں اور علاقوں میں سنیچر کو کسانوں نے مہا پنچایت کی اور ریلیاں نکالیں. پاکستان کے قومی احتساب بیورو نیب نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز شریف کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی وساطت سے دائر کی جانے والی درخواست میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت پر رہا کیا گیا ہے اور تب سے وہ مسلسل ریاستی اداروں پر حملے کر رہی ہیں. درخواست میں کہا گیا کہ مریم نواز الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ریاستی اداروں کے خلاف متنازع بیان دے رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی سے متعلق نیب کی درخواست سماعت کے لیے قبول کر لی ہے. جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 15 مارچ کو درخواست کی سماعت کرے گا. افغانستان کے صدر نے ہرات میں ہونے والے دھماکے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے. صدر اشرف غنی نے ہرات میں ہونے والے خونی بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان ملک میں جنگ اور تشدد کا خاتمہ نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ طالبان نے افغان عوام کے خلاف اپنی ناجائز جنگ جاری رکھتے ہوئے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں بحران کے حل اور امن کے قیام میں کوئی دلچسپی نہیں. صدر اشرف غنی نے کہا کہ طالبان حالات کو مزید پیچیدہ بنا کر امن کا موقع ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افغانستان کے صدر نے خبردار کیا کہ طالبان اور ان کے حامیوں کو جان لینا چاہیے کہ بے گناہ شہریوں کے قتل عام سے انہیں عوامی نفرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. قابل ذکر ہے گزشتہ شب ہرات شہر میں ہونے والے کار بم دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی تھی. ایران کے وزیر خارجہ نے ایک مراسلے میں یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے یورپ اور امریکہ کی کارکردگی پر کڑی تنقید کی ہے. ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کا نام اپنے ایک مراسلے میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے تعلق سے یورپ اور امریکہ کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے. متعدد صفحات پر مشتمل اپنے اس مراسلے میں ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں یورپ اور امریکہ کی روش پر کڑی تنقید کرتے ہوئے تاکید کی کہ مقابل فریقوں کی جانب سے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے پر عمل کیے جانے کی صورت میں ایران بھی فوری طور پر اس معاہدے پر دوبارہ عمل کرنا شروع کر دے گا. دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد، جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران بھی ان اقدامات کو فوری طور پر روک دے گا جو اس نے مقابل فریق کی خلاف ورزیوں کے جواب میں انجام دیے ہیں اور عمل درآمد کو معطل کیا ہے. انہوں نے الاخبار چینل سے گفتگو میں کہا کہ امریکی پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں، جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا ہے، ایران اپنے وعدوں پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا. ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ کے بقول ایٹمی معاہدے کی بنیاد پر حقیقت کا پتہ لگانے کا مرکز IAEA ہے. ایران کی وزارت خارجہ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے ذیل میں امریکہ کی جانب سے اپنے وعدوں کے خلاف ورزی اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے بارے میں ایران کا موقف مکمل واضح ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ نے تہران کے اس موقف کا سرحد کے ساتھ اعلان بھی کیا ہے. اسی اثنا میں اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کورونا کے خلاف مہم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے متعلق ایک اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی ایک طرفہ پابندیاں کورونا ویکسین تک کروڑوں لوگوں کی دسترسی میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وبائی مرض کے خلاف مہم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی صورت میں ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. مجید تخت روانچی نے پابندی عائد کرنے والے ملکوں کو مخاطب کر کے ٹویٹ کیا کہ غیر قانونی پابندیاں ختم کر دیں تاکہ لوگوں کو کورونا سے نجات دلا جا سکے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ نے جمعے کے روز اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غاصب حسین حکومت کے بے بنیاد الزام کے جواب میں کہا کہ بیت المقدس کے غاصب حسین حکومت اخلاقی طور پر ایران میں انسان حقوق کی صورتحال کے بارے میں کچھ کہنے کا ہرگز کوئی حق نہیں رکھتی. ارنا کی رپورٹ کے مطابق جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ نے جمعے کے روز اقوام متحدہ کی انسان حقوق کونسل کے 46 اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ 10 نومبر 1975 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے جاری کی جانے والے قرارداد نمبر 3379 کے تحت سینی حکومت کی حقیقت و ماہیت بالکل واضح ہو جاتی ہے. اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اس قرارداد میں اس غاصب حکومت کو ایک نسل پرست حکومت قرار دیا گیا ہے. حامانہ نے کہا کہ مفید و کارآمد اور انصاف پسند حکومت کے ساتھ ساتھ قانون کی بالادستی ہی انسان حقوق کی حمایت و ترویج اور آزادی کی حفاظت کی اساس و بنیاد ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ بعض حکومتیں انسان حقوق کے دفاع کے بہانے ترقی پذیر ملکوں کے عدالتی نظام کو نشانہ بنا کر ان ملکوں میں قانون کی حکومت و بالادستی کو کمزور بنانے کی کوشش کرتی ہیں. جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ نے تاکید کی کہ کسی بھی ملک یا گروپ کو کسی اور ملک پر اپنے نظام کی امنگوں اور ترجیحات کو مسلط کرنے کا ہرگز کوئی حق نہیں ہے. ایران کے تیار کردہ کرونا ویکسین کو ایران برکت کلینیکل ٹرائل کے دوسرے فیز میں داخل ہو گئی. ہمارے نمائندے کے مطابق کوو ایران برکت کے کلینیکل ٹرائل کے دوسرے فیز کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے اور 400 رضاکاروں کو پہلا ڈوز لگایا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق کوو ایران برکت کے کلینیکل ٹرائل کے تیسرے فیز میں 20,000 افراد کی ویکسین لگائی جائے گی. واضح ہے کہ کوو ایران برکت کا ہیومن ٹرائل جنوری کے آغاز میں شروع ہوا تھا اور پہلے مرحلے میں 3 رضاکاروں کو ٹیکہ لگایا گیا تھا. اس کے بعد مجموعی طور پر رضاکاروں کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی، جن میں 18 سال سے 56 سال کی عمر کے لوگ شامل ہیں. ماہرین نے کوو ایران برکت کے نتائج کا خیر مقدم کیا اور محفوظ قرار دیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ امریکہ کی سابق حکومت کے مقابلے میں سعودی عرب کے ساتھ موجودہ حکومت کے تعلقات میں تبدیلی آئے گی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق جیک سالیوان نے ایک پریس کانفرنس میں سعودی عرب کے ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ کے تعلقات کے بارے میں پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کا خواہاں ہیں اور وہ آل سعود حکومت کو ہر طرح کا اقدام انجام دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کچھ ہفتے قبل بائیڈن انتظامیہ نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشوغجی کے قتل کے سلسلے میں بن سلمان کو براہ راست مورد الزام ٹھہرایا، تاہم ان کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی کا اعلان نہیں کیا۔ ادھر امریکی عوامی نمائندگان کی سربراہ نینسی پولوسی نے اس قتل کیس کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سعودی ولی عہد بن سلمان پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ سعودی عرب کے تعلقات پر نظر ثانی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نابلس کے مشرق میں ہونے والی صہیونی آبادکاری کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں متعدد فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ فلسطین کے خود مختار انتظامیہ کے وزیر محنت بھی زخمی ہو گئے۔ معاون نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نابلس کے مشرق میں واقع بیت دجن میں دفاعی امور کی کمیٹی کے سربراہ نصر ابو جیش نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جمعے کے روز بیت دجن میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ہفتہ وار احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ اور ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینیوں کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس احتجاج میں فلسطین کے خود مختار انتظامیہ کے وزیر محنت بھی شریک تھے، جو صہیونی فوجوں کی ربڑ کی گولیوں کا نشانہ بنے اور زخمی ہو گئے، جبکہ صہیونی فوجوں نے ان کو زد و کوب بھی کیا، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابو جیش کے بقول پانچ فلسطینیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے تین صہیونی فوجی ربڑ کی گولیوں کا نشانہ بنے، جبکہ دو دیگر کو شدید زد و کوب کیے جانے پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ بازرائے غاصب صہیونی حکومت فلسطینی علاقوں میں صہیونی آبادکاری کے ذریعے فلسطین کا نقشہ تبدیل اور فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یمن کے اعلی انقلابی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ پر اعتماد کا معاملہ باندھوں پر نہیں بلکہ واشنگٹن کے ٹھوس اقدامات پر منحصر ہے۔ دوسری جانب سعودی جنگی اتحاد نے معریب کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے الحدیدہ میں جنگ تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سی این این ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے یمن کے اعلی انقلابی کونسل کے سربراہ محمد علی الحوثی کہنا تھا کہ انصار اللہ مذاکرات کی خواہاں ہیں، تاہم اس کے لیے امریکہ کو بحالی اعتماد کے مزید اقدامات انجام دینے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے اسماعیل بقائی حمانہ نے جنیوا میں منعقدہ انسانی حقوق کونسل کے 46ویں اجلاس میں غاصب صہیونی حکومت کے بے بنیاد الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے الزامات مغرب کی دوغلی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ بقائی حمانہ کا کہنا تھا کہ بعض ممالک ترقی پذیر ممالک کی عدلیہ پر اعتراض کر کے نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر ان کے اقتدار اعلیٰ کو نشانہ بناتے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل میں ایران کے مستقل نمائندے کی گفتگو میں دو بنیادی چیلنجوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا چیلنج حقائق کو برعکس اور توڑ مروڑ کر بیان کرنا ہے، جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے یوم بعثت کی مناسبت سے اپنے خطاب میں فرمایا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حقائق کو الٹا بیان کرنے کو دشمن کی نرم جنگ کا ایک حربہ قرار دیتے ہوئے سامراجی طاقتوں کی غلط بیانیوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یمن کے مظلوم عوام گزشتہ 6 برس سے امریکہ کی سب جھنڈی کے اشارے پر ظالم سعودیوں کے ہاتھوں مسلسل بمباری، اقتصادی محاصرے اور دیگر مظالم کا شکار ہیں، اور جار سعودی حکومت یمن کے باشندوں تک غذا اور ادویات بھی نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ لیکن عالمی ادارے اور انسانی حقوق کے دعوے دار مغربی ممالک ان مظالم پر مکمل خاموش ہیں، اور جب یمن کے باصلاحیت باشندوں نے مقامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دشمن کی جارحیت کا جواب دینے کے قابل ہوئے ہیں تو اب ان کے خلاف اعتراضات میں تیزی آ گئی ہے۔ حتیٰ اقوام متحدہ بھی ان اعتراضات میں شامل ہو چکی ہے، اور بلا شبہ اقوام متحدہ کا یہ اقدام امریکہ سے بھی بدتر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں کے امباروں ایٹم بم کے ذریعے 220,000 انسانوں کے قتل عام، عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے جھوٹے دعووں اور داعش جیسے دہشت گردوں کی فوجی و مالی امداد اور عالمی میڈیا کو دہشت گردوں کی تشہیر کے لیے وقف کرنے کے باوجود دہشت گردی کے مقابلے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ وہ حقائق ہیں جنہیں امریکہ ہمیشہ برعکس بنا کر عالمی برادری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے بھی اپنے غاصبانہ قیام سے لے کر آج تک سرزمین فلسطین پر مقامی فلسطینیوں کو بے پناہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں فلسطینی بچے اور نوجوان صہیونی زندانوں میں زندگی کے دشوار ایام گزار رہے ہیں۔ ان فلسطینی بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور بعض اس تشدد کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل میں ایران کے مستقل نمائندے کے موقف میں جس دوسرے چیلنج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ انسانی حقوق کونسل کے سیاسی کردار سے متعلق ہے۔ انسانی حقوق کونسل کو غیر جانبدارانہ رویہ اپنانا ہوگا اور دنیا میں انسانی حقوق سے متعلق پیش آنے والے واقعات کو حقائق کی بنیاد پر دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر انسانی حقوق کونسل نے امریکہ اور کسی اور ملک کے اشارے پر ایران یا کسی ایسے ملک کے خلاف جانبدارانہ رویہ اپنایا تو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ساکھ خراب ہو جائے گی اور عالمی سطح پر اس کے فیصلوں یا قراردادوں اور موقف کو تعصب پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دیا جائے گا۔ امریکہ اور بعض یورپی ممالک کو اپنے مخالفین کے خلاف انسانی حقوق کے مسئلے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے انسانی حقوق کے ایشو کو بھی کاری ضرب لگ سکتی ہے۔ اور سامعین، اس وقت پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ، نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، بحرین میں سعودی عرب کی کھلم کھلا مداخلت اور وہاں جاری عوامی جمہوری تحریک کو کچلنے کے بحرین اور عرب ممالک میں کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا ہے کہ بحرین پر سعودی جارحیت کو ایک طویل عرصہ ہونے کو ہے، یہ غالباً 14 مارچ 2011 سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 2021 ہے، تقریباً ایک عشرہ ہو چکا ہے، 10 سال گزر چکے ہیں اور اس عوامی اور جمہوری تحریک کو شروع ہوئے، لیکن اس تحریک کو نقصان پہنچانے کے عنوان سے یا کچلنے کے عنوان سے جہاں بحرین کی آل خلیفہ حکومت ذمہ دار ہے، وہاں پہ سعودی عرب کی جو مکمل حمایت رہی ہے آل خلیفہ کو، ان حالات میں جب آل خلیفہ کی حکومت سکوت کے نزدیک اور خاتمے کے نزدیک تھی، تو اس دور میں 1,000 سے زیادہ فوجی جو ہیں وہ سعودی عرب نے بحرین میں داخل کی اور اپنی اس غیر قانونی مداخلت کے ذریعے سے وہاں کی بحرین کی عوام کو کچلنے کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہ یقیناً تاریخ میں موجود رہیں گے اور ان کے اس ظلم و ستم کو آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکے گا، اور عرب دنیا بالخصوص بحرین کے عرب جو سعودی عرب کے ذریعے سے ان پہ جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو اتنے آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب جیسے کہ آپ نے سوال میں اشارہ کیا ہے کہ اس کے اثرات کیا پڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2-3 زاویے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو خود سعودی عرب کی اس فوجی مداخلت کے سعودی عرب پہ کیا اثرات پڑے ہیں، یہ خود ایک موضوع ہے۔ بحرین کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، مسلمان ممالک کے اندر یا عرب دنیا کے اندر یا خطے کے اندر اس کے کیا اثرات سامنے آئے ہیں، اور عالمی سطح پہ اس مداخلت کو کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو تقسیم کر لیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں خود بحرین کے اندر۔ بحرین کے اندر اس کے یہ اثرات ہوئے کہ وہ تحریک کے جو بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف جا رہی تھی اور ایک خالصتاً ایک سیاسی اور ایک جمہوری تحریک تھی، وہ اپنے جمہوری حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے، آل خلیفہ حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ اپنی اسی آمرانہ اور ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ایک سلسلہ ایک مبارزے کا، ایک مقابلے کا، جیسے ایک جمہوری انداز ہوتا ہے، بحرینی عوام نے اس کو سلسلہ شروع کیا۔ تو بحرین کی حکومت جو تھی، آل خلیفہ حکومت، وہ تقریباً ناکام ہوگی، کیونکہ بڑی جو واضح اکثریت تھی وہ حکومت کے، آل خلیفہ حکومت کی مخالفت میں تھی، وہ جمہوری حقوق کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ عوامی مطالبات تھے، وہ خالصتاً ایسے مطالبات تھے کہ جو دنیا کے ہر ملک میں مانے جاتے ہیں، جن کو ایک انٹرنیشنلی قبول کیا جاتا ہے کہ یہ عوام کے حقوق ہوتے ہیں، جمہوری حقوق ہوتے ہیں، ان کے سماجی حقوق ہیں، ان کے شہری حقوق ہیں، ان کو حکومت کرنے کا حق ہوتا ہے. تو یہ وہ مطالبات تھے کہ جو دنیا کے ہر ادارے میں، ہر عالمی جو اس وقت دنیا کے ادارے ہیں ان کے اندر قابل قبول تھے. تو سعودی عرب نے جب مداخلت کی تو اس میں شدت آ گئی، اس میں ان کو یعنی حکومت مخالف جو تھے، آلِ خلیفہ مخالف تھے، ان کو کچلنے کی کوشش کی گئی. تو وہ بظاہر یہ تحریک اس وقت کسی فوری نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکی، لیکن آلِ خلیفہ کے خلاف جو نفرتیں بڑھ چکی ہیں اب، اور اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے خلاف جو نفرتیں بڑھی ہیں، ان کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا. یعنی جہاں پہ سیاسی حد تک جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کو سیاسی طریقے سے اگر ڈیل کیا جائے، مذاکرات کے ذریعے سے، گفت و شنید کے ذریعے سے، جمہوری طریقے سے، اس کو تو قبول کیا جاتا ہے ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، ہر فورم پہ. لیکن جس انداز سے آل سعود وارد ہوئی اور آل خلیفہ دونوں نے مل کے جس طرح اس تحریک کو کچلایا، تو یہ نفرتیں بڑی دیر تک رہنے والی ہیں. تو یہ جو بحرین کے اندر نفرتوں کا جو ایک سلسلہ ہوا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سعودی عرب کی فورسز کا بڑا کردار ہے کہ باہر سے آنے والی فورسز تھیں، انہوں نے جس انداز سے ظلم و ستم کیا اور جس انداز سے انہوں نے بحرینی عوام کے مطالبات کو پس پشت ڈالا اور جس انداز سے ان کو کچلا، وہ یقیناً آل خلیفہ حکومت کے لیے مستقبل میں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. دوسرا موضوع جو خود سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. یعنی جہاں پہ سعودی عرب اس وجہ سے، یعنی اس مداخلت کی وجہ سے اقتصادی لحاظ سے دباؤ میں آیا ہے اور اس کا اپنا بجٹ جو ہے خسارے کا بجٹ ہے اس وقت، اور اس مداخلت کی وجہ سے جو اس کی اضافی اخراجات ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے اپنے ملک میں اس کو بہت زیادہ سبسڈیز کا خاتمہ کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے عوام پہ دباؤ بڑا ہے، اور ساتھ ساتھ بالآخر بحرین کے اندر ایک واضح شیعہ آبادی ہے، اور سعودی عرب کے اندر موجود شیعہ عرب جو ہیں، ان دونوں ممالک میں بسنے والے شیعہ مسلمانوں کے آپس میں بڑے قریبی تعلقات ہیں. اور جب آپ سعودی عرب کی فورسز جا کے بحرین کے اندر شیعہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گی، ان کو کچلیں گی، تو خود سعودی عرب کے اندر موجود جو شیعہ مسلمان ہوں گے، یقیناً ان کے اندر بھی اسی طرح کا جو ہے وہ ایک ریئیکشن پیدا ہوگا اور سعودی حکومت کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوگی. تو سعودی عرب کو تو دوہرا نقصان ہوا، ایک اقتصادی لحاظ سے، اور ایک بہت بڑا حلقہ جو سعودی عرب کے اندر شیعہ آبادی ہے وہ اس سے متنفر ہوئی ہے، وہ کسی وقت بھی اس نظام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. تیسرا، میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے اندر جو عرب دنیا کے اندر سعودی عرب نے یہ جب مداخلت کی تو اس نے پھر دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ اس کے کچھ حامی اور کچھ اس کے وہ مل جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے اختلاف ہوا اور خود عرب لیگ اس وقت ایک عضو معطل کے طور پہ ہے، جی سی سی اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تقسیم ہو چکے ہیں یہ عرب ممالک بھی آپس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل سعودی عرب کے اس اقدام سے، کہ جو ایک عشرے سے جاری ہے، دس سال سے جو بحرینی عوام کو کچلا جا رہا ہے، تو اس کے یقیناً جو ہیں وہ سعودی عرب، بحرین، خطے عرب ممالک اور امت مسلمہ پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوئے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.